أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ اور نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، کل دو باپ والوں کا واقعہ سامنے آیا تھا کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے زرقِ زمین، بہترین انگور کے اور کھجور کے باغ، اور ان کے درمیان نہر بہتی ہوئی نہر، اور ان دو باغوں کے درمیان لہلاتی ہوئی کھیتی اور زرقِ زمین، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو عطا کی تھیں، دوسرے کو کم عطا کی تھیں، اور پہلا شخص تکبر کا شکار ہوا، اور آخر میں نتیجتاً اس کا باغ جب کسی حادثے کا شکار ہوا تو وہ کفے افسوس ملتا رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیاوی زندگی ایک کھیتی کی مثال ہے، اور خاص کر اس میں مال اور اولاد انسان کے لیے ظاہری اور ایک دنیاوی آزمائش ہے، حقیقت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ اعمال صالحہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال اور اولاد پر آدمی توجہ نہ دے، بلکہ مال اور اولاد تو آدمی کمائے اور جمائے اور اولاد کی تربیت کرے، سب صحیح ہے، لیکن آخرت میں جو چیز کام آئے گی وہ انسان کے اعمال صالحہ ہیں. بلکہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو مال بھی، وہ مال جو اللہ کی راہ میں جس نے خرچ کیا، وہ بھی اعمال صالحہ ہیں، باقیات الصالحہ تھیں. اور اسی طرح وہ اولاد جس کی اس نے تربیت کی ہو اور وہ دیندار اولاد ہو، تو وہ اولاد بھی باقیات الصالحہ تھیں، یعنی وہ اعمال، وہ نیک اعمال ہیں جس کا اجر انسان کو ملتا رہے گا. اس کے بعد آخرت کا ایک منظر پیش کیا گیا تھا، جو لوگ آخرت اور کتاب کو بھلا کر زندگی بسر کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، اور شیطان اور آدم علیہ السلام کا قصہ بھی مختصراً تذکرے میں آیا. کل یہ ساری باتیں کل آئی، اور خاص کر آخرت کے تین مناظر آئے تھے، ایک کے بعد دیگرے سمجھایا گیا. آج جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. آخرت، اس کی ہیبت نا کی، اس کی حول نا کی، وہاں جو جواب دہی کا سنگین عالم ہوگا، اس کو ہم نے قرآن مجید میں مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر مثال سے ہم نے لوگوں کو سمجھایا آخرت کی زندگی کے بارے میں. لیکن انسان ہے کہ بہت ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے، بڑا ہی جلد باز، بڑا ہی جھگڑالو، بڑا ہی اجلت پسند واقع ہوا ہے. دراصل اس کے پیچھے جو پس منظر ہے ان آیتوں کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کی، دعوت پیش کی، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی آپ نے، تو کفار و مشرکین کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا مکے میں جو اس پر ایمان نہیں لا رہا تھا، اس کتاب پر، اور وہ اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتا تھا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو عذاب لے آؤ، جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ عذاب لے آؤ. یہ انسان کی کم بختی اور اس کی کم عقلی پر افسوس کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت مانگنے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ سے شر مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے روٹی مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے جوتی مانگتا ہے، اور جوتیاں پڑے بغیر سدھرنا نہیں چاہتا، عذاب کا مطالبہ کرتا ہے، اور بڑی ہی جلدی کرتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، کثیر تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو جھگڑالو واقع ہوئی ہے، جو جلد باز واقع ہوئی ہے، اور واقعی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کو لے آنے یا عذاب کو لے آنے کا مطالبہ بار بار کرتے تھے. تو بہت خیرخانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدى، آخر ان لوگوں کو کس چیز نے روکا ہدایت قبول کرنے سے. اس میں بہت درد ہے ان آیتوں میں، کہا کہ آخر ان لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے سے، ہدایت کو قبول کرنے سے؟ اگر یہ لوگ ہدایت قبول کرتے اور اپنی غلطیوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہتے، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاتے اور توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں برساتا، مگر یہ ہے کہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ کسی قوم پر آ کر عذاب دیدار کر کے رخصت نہیں ہو جاتا، بلکہ کسی قوم پر آتا ہے تو ڈیرے اور خیمے گاڑ کر عذاب بیٹھ جاتا ہے، اور عذاب جب آتا ہے تو کسی قوم کا کچومر نکالے بغیر واپس نہیں جاتا. تو لوگ عذاب کے بارے میں بہت سستی مانگ مانگتے تھے کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تنبیہ کی کہ عذاب کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے. اور جب جب پچھلی قوموں پر عذاب آیا، وہ قوم بری طرح سے تباہ برباد کر کے رکھ دی گئی. اور رسول سے تم عذاب کا جو مطالبہ کرتے ہو، رسولوں کو دنیا میں عذاب بھیجنے، عذاب لانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا، رسولوں کو بھیجا جاتا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجتے ہیں. وہ عذاب کے دائی بن کر نہیں آتے، وہ رحمت کے دائی بن کر آتے ہیں، لوگوں کو بشارت دیتے ہیں اور غلط رویہ اختیار کرنے والوں کو ڈراتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، وان کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں. رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ آئے اور لوگوں پر خیر سامانی کرے، لوگوں پر عذاب لے آئے، یہ اس کا کام نہیں ہے. رسول کو ہم بھیجتے ہیں مبشر بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتے ہیں، ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس بات کو قبول نہیں کرتے رسول کی بات کو، اور حق میں باطل کو گھسانے، باطل سے کمپرومائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ سب ایسے کریں گے یہ ظالم لوگ ہوں گے. ومن اظلم ممن ذکر بھی آیات ربی، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کریں گے سب ظالم ہوں گے. اور جو منہ موڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں، انہوں نے جو کچھ اس زندگی میں آخرت کا سامان کیا ہے، آگے جو کچھ کما کر بھیجا ہے، ونسیہ ما قدمت یدا، ان کے ہاتھوں نے جو کمائی آخرت کے لیے کمائی ہے، جو بیج انہوں نے بویا ہے، کل جس کی فصل وہ کاٹیں گے اسے وہ بھول چکے ہیں. بھول کر ہی تو ساری زندگی بسر کرتے ہیں. اگر آدمی یہ ذہن میں رکھے بات، آج میرا ایک ایک عمل گویا کہ ایک ایک دانہ ہے جو میں بو رہا ہوں، اور اس عمل کے نتیجے میں کل قیامت کے دن مجھے فصل کاٹنی ہے، اگر اسے یاد ہو تو کبھی وہ کبر کا رویہ، غرور کا رویہ، اعراض کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا. یہ آیتوں میں سمجھایا گیا کہ انسان کو آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی کمائی کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جو لوگ آخرت کی زندگی سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، ان کے دلوں پر ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں، اب وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے، ان کے کانوں میں گرانی ہم ڈال دیتے ہیں، اور آپ اگر ان ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ ہدایت سے بھاگتے ہیں. اس لیے کہ یہ ختم خلوق کے سزاوار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر چکا ہے. ختم خلوق، خلوق پر مہر لگ گئی ہے، لیکن زمین پر ان کی ساری بستیوں کو کیوں تباہ نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ، ابھی کیوں مہلت دیے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان ناہنجاروں کو، قرآن کے نہ ماننے والوں کو، اس بوجھ کو زمین پر اس لیے برداشت کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اس وجہ سے وہ عذاب جلدی سے نہیں بھیجتا، ورنہ بہت جلد وہ چاہے تو عذاب بھیج سکتا ہے. لو یعاقبہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے بہت جلد پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. بل لہم موعد لن یجد من دونہ موئلا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، گنجائش دیتا ہے، اور اس کے پاس بڑی مغفرت، بڑی وسعت ہے لوگوں کو سنبھلنے کا، سمجھنے کا، اور صحیح رویہ اختیار کرنے کا موقع عطا کرتا ہے. پھر اہل قریش کو کہا گیا، تم ان بستیوں سے سبق کیوں نہیں لیتے جن بستیوں سے تمہارا صبح شام گزر ہوتا ہے؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، ان بستیوں سے تم سبق کیوں نہیں لیتے جن بستیوں سے تم گزرتے رہتے ہو؟ ملکہ سبا کی قوم یمن میں، اور پھر قوم لوط، اور قوم شعیب، اور قوم ہود، اور قوم سمود، یہ ساری قوموں کی بستیاں، اجاڑ بستیاں، ویران بستیاں، معذب بستیاں، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، ان بستیوں سے یہ اپنے تجارتی سفر سے گزرتے رہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سفر سے تم سبق کیوں نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب بھیج سکتا ہے، بھیجتا ہے تو بری طرح سے بستی تباہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ تم کو ڈھیل دیتا ہے، تمہارے کرتوتوں پر وہ تم کو جلد نہیں پکڑ لیتا. یہ ایک نصیحت، ایک تعلیم، ایک تفہیم ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ شروع ہوتا ہے. آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ صرف قرآن مجید میں یہ قصے قصہ گوئی کی خاطر، قصص کی خاطر، اور لوگوں کو دل بہلانے کی خاطر یہ قصے نہیں بیان کیے گئے. جس طرح سے دو شہروں کے درمیان ایک طویل مسافت طے کرتے ہیں پھر شہر آتا ہے، اس طرح قصص کے درمیان بھی ہم دیکھیں گے کہ مختلف قصص کو اللہ تعالیٰ نے مسافت کے درمیان رکھا، دوری کے درمیان رکھا، اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی تعلیمات، بہت سے مواعظ، بہت سے نصیحتوں کو رکھا. لوگ اکثر قصوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کے بیچ میں جو نصیحتیں ہیں، جو سبق آموز باتیں ہیں، اسے روگردانی کر لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس واقعے اصحاب کہف کا واقعہ گزرا، اس کے بعد کتنی طویل آیتیں بیچ میں گزری جس میں لوگوں کو سمجھایا گیا, کبر کرنے سے منع کیا گیا, دنیا پرستی کرنے سے منع کیا گیا, دنیا کی ناپائیداری, دنیا کی بے ثباتی, دنیا کی بے حقیقتی پر کتنی آیتیں گزر گئیں. 5-6 رکوع پر مشتمل یہ نصیحت ہے, یہ بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا. یہ قصہ یہ ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَنْ أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. اس کے بعد تفصیل, یہ دو رکوع پر مشتمل یہ قصہ ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے اور اس واقعے میں کیا نصیحتیں ہیں, کیا سبق ہے, اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر پر بھیجا اور اس سفر میں بہت سی چیزیں ان کے سامنے آئیں, ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں, اور وہ عجیب و غریب چیزیں تھیں, وہ نادر چیزیں تھیں, وہ دنیا میں عام ہونے والی چیزیں نہیں تھیں, بلکہ انہونی چیزوں کو انہوں نے دیکھا, مشاہدہ کیا اپنے سر کی آنکھوں سے, ایسے ایسے عجیب و غریب کرشموں کو دیکھا کہ وہ تاپ نہ لا سکے اور بار بار سوال کر بیٹھے. اس کا بہت تفصیلی واقعہ آتا ہے, ابھی انشاءاللہ وہ سب تفصیلی گفتگو ہم کریں گے. یہ واقعہ جو سنایا گیا ہے یہ بھی یہود کے اکسانے پر, قریش کے سوال کیے جانے پر یہ جواب دیا گیا. قریش نے سوال کیا تھا اور قریش کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کون, کی نہیں معلوم تھا. قریش کو یہودیوں نے سکھایا اور قریش نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خضر اور موسیٰ کا قصہ کیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے تفصیلی جواب دیا, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور خضر علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بتایا. اس واقعے کو بتانے میں 2-3 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے. ایک بات تو یہ کہ دنیا میں, خاص کر اس وقت جبکہ مکے کے مسلمان صحابہ اکرام مظلومی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے, ہر طرف سے دبائے اور کچلے جاتے تھے, ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اور مصائب کے ہجوم میں وہ گھرے ہوئے تھے, مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑ رہی تھیں, ایسی پریشانی کے عالم میں ان کو یہ واقعہ سنایا گیا. یہ واقعہ اس لیے سنایا گیا کہ اسی طرح کی مصیبت کی چکی میں بنی اسرائیل پیچھے جا رہے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سفر درپیش ہوا, سفر جو واقعہ ہوا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سفر پر گئے, وہ سفر اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بھی فرعون کے مظالم کی چکی میں پیسی جا رہی تھی. بہت زیادہ مظالم کر رہا تھا فرعون, اور ایسے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو مظالم اور زیادہ سخت ہو گئے. پہلے سے تو وہ غلام بنا کر رکھی گئی تھی وہ قوم, اس کے بعد فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کیا تو اور زیادہ اس نے مظالم کرنا شروع کر دیا. اب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اطمینان دلانے کے لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کرتا ہے, ترقی عطا کرتا ہے, فروغ عطا کرتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں یا اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ بے گناہ لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کئی کئی دین کے دائی ایسے ایسے گزرتے ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے, جن کو جو ہے کینسر ہو جاتا ہے, جن کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے. بڑے متقی لوگ, بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں. ایک طرف تو ظالموں کو عروج اور ترقی اور غلبہ, دوسری طرف نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی مصیبت کے بھور میں پھنسائے رکھتا ہے. اسی طرح نافرمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, ان پر انعامات کی بارش ہوتی ہے, اور کبھی کبھی نیک لوگوں پر زندگی تنگ ہو جاتی ہے, دو وقت کی روٹی صحیح طور سے میسر نہیں آتی. اسی طرح بدکار لوگ عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور نیک لوگوں پر مصیبتوں کی بارش ہونے لگتی ہے. یہ ہوتا ہے دنیا میں. تو بنی اسرائیل کے اطمینان کے لیے یہ واقعہ سنایا گیا تھا اصل میں, اور یہی واقعہ اپلائی ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کہ بنی اسرائیل اس وقت مصیبت میں جب پھنسے ہوئے تھے, اسی طرح مکے میں صحابہ اکرام جو مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے, مصیبتوں میں گرفتار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے. اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں, باہر دنیا کے جاہ و جلال اور ساری چیزیں اگر عطا کرتا ہے مال و دولت, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اندھیر نگری ہے, چوپٹ راج ایسا نہیں ہے. اس کے ہاں ایک قانون ہے, ایک حکمت ہے, اور اس حکمت کے تحت ظالموں کو ترقی عطا کرتا ہے اور نیک لوگوں کو کبھی مغلوب کر دیتا ہے. یہ ایک حکمت کے تحت سب کچھ ہوتا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ سنایا گیا. یہ اس کے اندر سبق ہے, اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے. اب یہ ہے کہ اس میں جو تین اسباق ملتے ہیں ہم کو, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے, اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے, نمبر ایک سمجھایا گیا صحابہ کو. نمبر دو یہ کہ ہر کام کے اندر خیر و برکت ہے. کوئی آدمی مصیبت میں گرفتار بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے, آدمی نہیں سمجھ پاتا. خود ہماری زندگیوں میں کتنے واقعات ہوتے ہیں, ہم بس کیچ کرنے کے لیے جاتے ہیں, بہت ارجنٹ ہوتا ہے لیکن وہ بس ہم سے مس ہو جاتی ہے اور وقت پر ہم اپنے کام پر نہیں پہنچ پاتے. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جس بس کو ہم نے مس کیا تھا وہ آگے جا کر کسی کھڈ میں گر گئی, کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی. تو ہم سمجھتے ہیں, اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ جس وقت ہم نے سمجھا کہ بس کا مس ہونا ہمارے لیے ایک مصیبت تھی, اس مصیبت میں خیر کا پہلو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. تو دوسرا نقطہ یہ کہ ہر کام میں خیر ہے, ہر کام میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ. ایک تو ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے تحت, دوسرا ہے کہ ہر کام میں خیر ہے, اللہ تعالیٰ ہر کام میں ایک حکمت پوشیدہ رکھتا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر انسان سب کچھ سمجھ نہیں سکتا, اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے, اس کا علم لیمیٹڈ ہے, وہ بہت جلد باز واقع ہوا ہے, اس لیے بہت چیزیں سمجھ نہیں سکتا. وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور خضر علیہ السلام کے ساتھ بھیجا. एक बात मैं ये अर्ज करते चलो, मैंने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पर दो तीन दिन पहले गुफ्तगु की थी। हर नबी को अल्लाह ताला एक मेराज नसीब करता है। वो मेराज इसलिए नसीब करता है कि कुछ ऐसे अहवाल मुशाहिदे में लाए जाए जो आम इंसानों को नजर नहीं आते। हर नबी को उनके रुतबे के लिहाज से एक मेराज नसीब हुआ। जैसे मैंने बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को कायनात को अल्लाह ताला ने बताया, उनके सामने गौर व फिक्र करने का मौका इनायत किया। हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए ये मेराज है। मेराज से मुराद ये है कि वो शऊर अता हो जाए जिससे पोशीदा राज को समझने लगे इंसान। आम इंसान जो समझ नहीं पाता वो हकायक कायनात की अजीम हकीकतों को वो अपनी आंखों से देख कर आए तो कॉन्फिडेंटली वो कौम के सामने गुफ्तगू कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन मेराज नसीब हुई थी, वो आसमान पर ले गए थे, लेकिन हर नबी को उनके मर्तबे के लिहाज से मेराज नसीब हुई थी। ये हजरत मूसा की मेराज है। हजरत मूसा को कायनात की कुछ राज कुछ हकीकतें बताई गई, वो वाकई यहां आ रहा है। अब इस वाक्य पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक बात ये भी हम अर्ज करते हुए चले जहन में रहे, कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ मुफस्सिरों ने लिखा भी है, वो बहुत ज्यादा मुनासिब और वजनदार बात नहीं है। वो एक मरतबा हजरत मूसा अलैहि सलाम ने किसी गलती से यह कह दिया कि इस वक्त मुझसे बड़ा आलिम दुनिया में कोई नहीं है, तो अल्लाह तआला का अताब हुआ उन पर, अल्लाह तआला उन पर गजबनाक हुआ, कहा कि तुम कैसे कहते हो कि बहुत बड़े आलिम हो, जाओ किधर के पास जाकर सीख कराओ। इस तरह से कुछ वाकयात लोगों ने लिखा है, लेकिन इससे नबी की अजमत के अंदर कमी आती है। और वाकई यह है कि अगर किसी नबी ने दावा भी किया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं तो हक जानिब है, इसलिए कि हर नबी ने कहा इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह तआला की जानिब से वो सब कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हर नबी ने दावा किया, तो ये बात बहुत ज्यादा मुनासिब बात नहीं है। ये सफर इसलिए दरपेश आया ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कायनात के कुछ पोशीदा हकायक कुछ राज दिखा दिए जाएं, इसलिए ये वाकया पेश आया। इस वाकये के आखिर में भी हम जरा तफसील गुफ्तगु करेंगे। वाकया ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक तरबियती सफर पर भेजा, तरबियत करना चाहता था, एक तरबियती सफर पर अल्लाह ताला ने भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जाओ फलां जगह, एक हमारा बंदा मिलेगा उससे मुलाकात करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले और अपने शागिर्द यूशा बिन नौन, इस पर गुफ्तगु हमने सूरह माईदा में की थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत करीबी रखकर उनको तरबियत किया था हजरत यूशा को, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत यूशा बिन नौन ने कौम को संभाला था। तो हजरत यूशा बिन नौन को साथ लेकर चलते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर चलते हैं और सफर पर रवाना होते हैं और समंदर के साहिल से निकलते हुए चलते हैं। एक जगह पहाड़ के पास कहीं ठहराव करते हैं, थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए पड़ाव करते हैं और दोनों आराम करते हैं और तोशा साथ में लेकर चलते हैं, टिफिन कैरियर साथ में होता है जिसमें उनका नाश्ता होता है, दोनों को नींद लग जाती है। उसके बाद कुछ देर के बाद यूशा बिन नौम की आंख खुलती है, कुछ सरसराहट जब महसूस हुई तो यूशा बिन नौम की आंख खुली, उनका जो शागिर्द था उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि तोशे के अंदर से जो जंबील थी, जो थैली थी, उसमें जो नाश्ता बनाकर रखा गया था उसमें मछली थी, और मछली पर लोगों ने लिखा है और सही बात भी है कि वो भुनी हुई मछली थी। नाश्ता जो भुनी हुई मछली होती है, और जो अल्फाज पुराने मजीद में आए हैं उससे यही मालूम होता है कि गदा आना नाश्ता भुनी हुई मछली थी और मछली को रखा हुआ था थैली के अंदर। लेकिन अचानक क्या देखते हैं यूशा बिन नौन शागिर्द उनके कि मछली निकलती है और थैली से निकलकर सीधे वो समंदर में घुसती है। थैली से निकली, उसके अंदर जान अल्लाह ताला ने डाल दी और वो मछली निकली थैली से और समंदर के अंदर वो घुसने लगी जाकर। तो यूशा बिन नौन ने देखा, बहुत घबरा गए कि क्या माजरा हुआ, जी माजरा हुआ कि टिफिन कैरियर से मछली निकली और जाकर समंदर में नदी में जो डूब गई। उसके बाद उठे हजरत मूसा भी उठे और दोनों चल दिए, लेकिन भूल गए हजरत यूशा बिन नौन मूसा अलैहि सलाम को बताने के लिए कि ये माजरा पेश आया कि आपके टिफिन कैरियर से आपका नाश्ते की जो मछली थी वो मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई, बोलना भूल गए। कुछ देर चले, दूर चलने के बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि थकावट महसूस हो रही है, मैं थका थका सा महसूस करता हूँ, लाओ भाई हमारा नाश्ता, कहाँ है वो नाश्ता। तो उस वक्त याद आया यूशा बिन नौन, अरे अरे मैं तो भूल गया और शैतान ने मुझे भुला दिया, इस वाक्य को कह देना चाहिए था। वो जरा डरे, वो जरा सहम गए और मूसा से कहा कि मूसा अलैहि सलाम आपने देखा अजीब मामला पेश आया कि वो मछली आपकी थैली से निकल कर समंदर के अंदर चली गई। हजरत मूसा अलैहि सलाम खुश हुए, इसी चीज के वो मुंतजिर थे, वो नाराज नहीं हुए, गर्म नहीं हुए कि मुझे क्यों तूने नहीं बताया, बल्कि इसी चीज के वो मुंतजिर थे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए ये बता दी थी कि मेरा बंदा उस स्पॉट पर मिलेगा जिस स्पॉट पर आपके नाश्ते की मछली गायब हो जाएगी। ये साइन बता दिया था अल्लाह ताला ने, निशानी बता दी थी। तो इसलिए हजरत मूसा अलैहि सलाम खुश हुए, बोले कि किस जगह वो मछली निकली थी बताओ, वापस चले पलट कर, अपने कदमों पर पलट कर चले और जिस जगह जिस मुकाम पर उन्होंने ठहराव किया था, पड़ाव किया था और जहां से मछली निकलकर समंदर में चली गई थी वो मुकाम को जाकर बताया। बताने पर मालूम हुआ कि उस जगह एक बंदे से मुलाकात हुई और उस बंदे के बारे में अल्लाह ताला सिर्फ इतना कहता है कि فَوَجَدَ عَبَدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. وہ ایک ہمارا خاص بندہ تھا جسے ہم نے اپنی رحمت سے وہ علم عطا کیا تھا, کچھ خاص علم, علم لدنی کہا جاتا ہے اس کو, خاص علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. تو یہ کون ہے یہ بندہ, اس کے بارے میں قرآن میں تو تصریح نہیں ہے کہ کون ہے, کن سے ملاقات ہوئی, لیکن احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا نام خضر ہے اور خضر علیہ السلام تھے جن سے ملاقات ہوئی. اب یہ خضر کون تھے, انسان تھے, فرشتے تھے, کیا تھے, نبی تھے, اس پر انشاءاللہ ہم آخر میں گفتگو کریں گے. اس لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر ڈیٹیل گفتگو ہو, ورنہ اکثر لوگ بہت سے غلط فہمیوں کے شکار ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بندوں میں سے ایک بندے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کروایا. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا, قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے پوچھا خضر سے, کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں, کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں سفر میں, اور مجھے وہ کچھ چیزیں بتائیے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم میں عطا کیا ہے. آپ کی معلومات بہت وسیع ہیں یہ معلوم ہوا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا ہے, کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ باتیں کہیں. ایک بات تو یہ کہا کہ تم کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے والے ہو, اور ایسے نادر نمونے دیکھ کر, کچھ عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر تم صبر نہیں کر سکو گے, تمہارے لیے پرابلم ہو جائے گا, تم برداشت نہیں کر سکو گے. نمبر ایک. نمبر تو یہ کہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہو سفر میں, لیکن سوال نہیں کرو گے, کہیں بھی سوال نہیں کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے ہم سوال نہیں کریں گے, اور اس طرح سے دونوں ساتھ ہو لیے. سفر کی شروعات جو ہوئی تو ایک کشتی پر دونوں سوار ہو گئے, اور کشتی پر سوار ہونے کے بعد دونوں چلے اور کسی مندر کی طرف چل رہے تھے. اچانک دیکھتے ہیں کہ اس کشتی میں اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت موسیٰ بھی ہیں, حضرت خضر بھی ہیں, اور یوشع بن نون کا جو ساتھی کا یہاں ذکر ہے اس کا ذکر نہیں ملتا قرآن میں. آگے چلے اور ان کا کیا ہوا, مفسرین کے اس معاملے میں خاموش ہیں, آیا وہ کشتی میں بھی ساتھ تھے یا حضرت خضر تک ملاقات ہونے کے بعد وہ واپس نکل گئے, اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. بہرحال موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں چلے کشتی میں. کچھ دور سفر کرنے کے بعد دیکھا حضرت موسیٰ نے ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا, بیٹھے بیٹھے جو پلینک تھا, جو تختہ تھا کشتی کا, اس تختے کو حضرت خضر علیہ السلام نے اکھاڑ دیا, اسے چھید کر دیا, اسے مایوب کر دیا, اس کشتی کو خراب کر دیا, بگاڑ دیا, اس کی صورت کو بگاڑ دیا. جب ایسے ہی بگاڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. یہ بہت بری بات لگی ان کو, محسوس ہوئی کہ کیسے ایک اچھی کشتی جس پر ہم چل رہے ہیں اور بیچارہ بہت سیدھا سادہ ہے کشتی والا, اس کشتی کو انہوں نے چھید کر دیا, اس کے تختے کو اکھاڑ دیا, اسے مایوب بنا دیا, اسے خراب کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فوراً انہوں نے ٹوک دیا اور فوراً سوال کیا کہ اے خضر یہ تم نے کیا کر دیا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو موسیٰ, میں نے پہلے ہی کہا تھا سوال نہیں کرو گے, تم سوال اگر کرو گے تو چل سکتے ہو واپس, تم چلے جاؤ. کہا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے, اب آئندہ سوال نہیں کروں گا. پھر کچھ دور کے بعد چلے اور جا کر اترے اس منزل پر. اترنے کے بعد جس بستی میں گئے, اس بستی میں ایک بچہ کھیل رہا تھا, بھولا بھالا سیدھا سادہ ایک پیارا سا لڑکا کھیل رہا تھا. اس لڑکے کو پکڑا حضرت خضر نے, اس کا گلا مروڑ دیا, اسے قتل کر دیا, اسے مار ڈالا اسے. اب یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا اور حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا. اور انہوں نے پھر ایک سوال داغا کہ خضر تم نے کیا کیا, ایک اچھا بچہ تھا, چھوٹا بچہ تھا, معصوم بچہ تھا, اس کا گلا تم نے مروڑ دیا, اسے تم نے قتل کر دیا, کتنی غلط بات تم نے کی, کتنا غلط کام تم نے کیا. پھر حضرت خضر نے ڈانٹا, کہا کہ دیکھو موسیٰ, ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ سوال نہیں کرو گے, صبر کرو یا اختیار کرو گے, سوال کرو گے تو تمہارے ہمارے درمیان جدائی ہو جائے گی. کہا کہ موسیٰ نہیں, اب نہیں, اب آخری بار, اس کے بعد اگر سوال کرو تو تم مجھے واپس بھیج دینا, اب سوال نہیں کروں گا. گویا کہ انہوں نے تسلیم کیا. پھر کچھ دور آگے چلے تو ایک بستی سے گزر ہوا, اور اس زمانے کا معمول تھا کہ مسافروں کی ضیافت لوگ کرتے تھے. ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جس بستی سے بھی لوگ جاتے وہاں مسافروں کو کھلانے کا عام رواج ہوتا تھا. یہ دونوں شریف انسان تھے, خضر بھی تھے, موسیٰ بھی تھے. لوگوں سے وہاں جا کر انہوں نے یہ وقت کی روٹی مانگی, اپنا کھانا مانگا. اس گاؤں کے لوگوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ضیافت نہیں کی, ان لوگوں کو کھانا نہیں عطا کیا. حضرت موسیٰ ذرا گرم تھے, کیسے غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں کہ مہمانوں کی ضیافت نہیں کرتے, کیسے کم سمجھ لوگ ہیں, افسوس کیا. اس کے بعد دیکھا کہ اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی, گرنے والی دیوار تھی. حضرت خضر نے کہا کہ آؤ بھائی موسیٰ, دونوں مل کر ہم اس دیوار کو ٹھیک ٹھاک کریں گے. حضرت موسیٰ اور ناراض ہوئے, ایک تو بھوک سے نڈال اور دوسری طرف گاؤں والوں نے ضیافت نہیں کی, اب تیسری طرف خضر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ گرتی ہوئی دیوار کو تھامو, اسے سیدھی کر دو. تو چلو دونوں نے مل کر ٹھیک ٹھاک کر دیا, وہ دیوار جو گرا چاہتی تھی اسے سیدھی کھڑی کر دی. حضرت موسیٰ اب پوچھ بیٹھے, اب برداشت نہیں ہوا, انہوں نے پوچھ دیا کہ خضر یہ تم نے کیا کیا, جس بستی کے لوگوں نے تمہاری ضیافت نہیں کی, تم کو کھانا نہیں کھلایا, جو اخلاق کا رویہ انہوں نے برتاؤ نہیں کیا, ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے یہ برتاؤ کیا کہ ان کی دیوار گر رہی تھی, اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا, اس دیوار کو تم نے سیدھی کر دی, کھڑی کر دی, یہ کیوں تم نے کر دیا. اب حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو موسیٰ, میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سوال نہیں کرو گے, اب بہت ہو گیا, تم نے تین مرتبہ سوال کیا, ہذا فراق بینی, تمہارے اور میرے درمیان اب فراق ہے, اب جدائی ہے, بس اب اس کے علاوہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جانے سے پہلے بتا دیا کہ جو واقعات درپیش آئے, پندرہویں پارے سے ہم سولہویں پارے کی طرف چلے گئے. قال علم اقول کا انکا لن تستطیع معی صبرا, یہ سولہواں پارا شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے, تمہارے اندر برداشت نہیں ہے, پھر بھی لو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت میں نے جو کام کیے تھے اس کی حکمت تم کو بتاتا ہوں, اس کے راز تم کو بتاتا ہوں. میں نے جو تین کام کیے وہ میں نے اپنے طرف سے نہیں کیے, وہ تینوں کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیے تھے, اور تینوں کام کے پیچھے جو راز جو اسرار پوشیدہ ہیں وہ تم پر واضح کرتا ہوں. نمبر ایک یہ ہے کہ جس کشتی پر ہم سوار ہوئے وہ کشتی جہاں جا کر ختم ہوتی تھی, جس مندر پر رکتی تھی, وہاں ایک بادشاہ تھا جو ظالم بادشاہ تھا, اور غالباً کسی جنگی مہم کے لیے اسے کشتیوں کی ضرورت تھی. تو اس زمانے میں وہ کشتیاں جمع کر رہا تھا, غصب کر رہا تھا, پکڑ پکڑ کر کشتیوں کو جمع کر رہا تھا, ایسا کچھ معاملہ تھا. کہا کہ یہ اچھے لوگ تھے, سیدھے سادے لوگ تھے, تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو اگر آیت دار کر دوں, ان کی کشتی کے اندر سوراخ کر دوں, تو یہ کشتی جب اس مندر پر اس ساحل پر پہنچے گی تو بادشاہ کے فوجی دیکھیں گے یہ خراب کشتی, اسے واپس لوٹا دیں گے اور غصب نہیں کریں گے, چھین نہیں لیں گے. تو میں نے یہ چاہا کہ ان کی کشتی چھین نہ جائے, ان کے ہاتھ میں یہ کشتی رہے اور بادشاہ کو یہ موقع نہ دیا جائے. تو یہ کام میں نے اس لیے کیا, اس کے پیچھے حکمت یہ ہے. ایک نمبر, دوسری حکمت, نمبر جو دوسرا واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ جس بچے کا میں نے گلا مروڑا, جس کو قتل کیا, وہ بچہ آگے چل کر کفر کے راستے پر چلنے والا تھا, بغاوت کے راستے پر چلنے والا تھا. اس کے والدین بڑے نیک اور متقی لوگ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ایسے والدین کو جو نیکی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی گود سے ایک کافر اولاد پلنے نہ پائے, اس سے بجائے ایک بہتر اولاد اللہ تعالیٰ دینے والا تھا, اس لیے اس نے اس اولاد کو قتل کر دینے کا حکم دیا, تو میں نے اسے قتل کر دیا. تیسرا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ جس بستی سے ہم گزرے تھے وہاں دو یتیم بچے رہتے تھے, اور ان دو یتیم بچوں کے باپ نے ان کا کنز, ان کا مال اس دیوار کے نیچے چھپائے رکھا تھا, اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ مال ظاہر ہو جاتا اور وہ بستی کے لوگ اس مال کو ہڑپ کر جاتے. تو لہٰذا میں نے مناسب سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے دیوار کو کھڑی کر دی تاکہ وہ مال چھپا رہے, اور بچے یتیم بچے جب سنے بلوغ کو پہنچیں, بڑے ہو جائیں, رشد کو پہنچ جائیں, عقل و فہم کو پہنچ جائیں, تب اپنا مال وہ نکال لیں. اس وجہ سے میں نے یہ کام کر دیا. یہ تینوں کام کی گویا کہ انہوں نے تعبیر بیان کی. پہلی جو تعبیر ہے انہیں کشتیوں کو کھیت کرنا, خراب کرنا, یہ ایک تمثیلی زبان میں یہ بات بتائی گئی کہ نیک لوگ, مسکین لوگ, غریب لوگوں پر جو معاشی تنگی آتی ہے, جو معاشی مشکلات آتے ہیں, جسے یوں کہا جاتا ہے مفلسی میں آٹا گیلا. ایک تو آدمی غریب مفلس ہو, اس کے پاس تھوڑا سا آٹا ہو, اگر آٹا اور گیلا ہو جائے, پانی ڈال دے اور تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے کہ اور آٹا کہاں سے لائے. جو محاورہ کہا جاتا ہے کہ مفلسی میں آٹا گیلا, تو اس طرح سے جو غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں اور نیک لوگ ہوتے ہیں اور سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, ان پر جب معاشی تنگی آتی ہے, مصیبت جب آتی ہے, تو اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے اس کشتی کو چھیڑا گیا. صرف وہ کشتی والوں کا نہیں, ساری زندگی میں, دنیا میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوگا کہ نیک لوگوں پر اب جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی معاشی تنگی آئے, تو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے اس کے اندر ایک خیر کا پہلو ہے, اس کے اندر ان کے لیے ایک بھلائی کا پہلو ہے, آدمی کو باویلا نہیں بچانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ تو مالی نقصان, جب کسی کے گھر میں جانی نقصان ہو تو اب بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جانی نقصان نہیں ہوا, بلکہ اللہ تعالیٰ ایک بہتر متبادل انتظام کرنے والا ہے, اور غالباً اس بچے کو چھین لینے سے یہ گھر میں والدین بڑے بوڑھے جو بھی چلے جاتے ہیں جسے جانی نقصان ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا پہلو ظاہر کرتا ہے, کوئی اور اچھائی عطا کرنے والا ہوتا ہے. دوسرا سبق اس سے یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی ظالم بستی ہو, لوگ وہاں کے ظالم ہو چکے ہوں, اخلاق و کردار سے عاری ہو چکے ہوں, انسانیت ان کے اندر ختم ہو چکی ہو, ایسی بستی کو بھی اللہ تعالیٰ پنپنے کا موقع کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ویسی بستی کے اندر سے کچھ خیر کی جماعتیں, خیر کے لوگوں کو تیار کرنا مقصود ہوتا ہے, خیر کو پنپنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے. تب تک شر کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے, ظالم کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو ہے خیر کی نمود ہو جائے, بھلائی کی نمود ہو جائے, ترقی کر جائے. تب تک اللہ تعالیٰ شر کو بھی پسند کرتا ہے اور اسے برداشت کرتا ہے, کچھ دنوں تک برداشت کرتا ہے. ان تین واقعات میں یہ باتیں نکلتی ہیں. اب سوال یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے جن کے ساتھ اتنا بڑا سفر درپیش ہوا اور ایسے عجیب و غریب کرشمے ان کو دیکھنے کو ملے. اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک نبی تھے, لیکن مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس جگہ جو فاضلانہ بحث کی ہے وہ بحث پڑھنے کے قابل ہے, اور انہوں نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ نکات قابل غور ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر خضر کو بشر مانا جائے, خضر کو انسان مانا جائے, تو کیا کسی بشر کو، کیا کسی انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی کے مال میں خواہ مخواہ نقصان پہنچائے؟ کیا کسی کو اس بات کی اجازت ہے کہ کسی بچے کو قتل کرے؟ کیا کسی کو اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ شریعت کی روح سے یہ کام ناجائز کام ہے، شریعت کی روح سے یہ نہیں ہو سکتا، مشیت کی روح سے، اللہ کی مشیت تو ہو سکتی ہے، کسی کو ختم کرا دے، کسی کو نقصان پہنچا دے، یہ اللہ کی مشیت ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کے اندر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی کا گلا مروڑا جائے، یہ سب بات کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا استثنائی طور پر ہیں یہ، کیا ایکسپشن تھا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں؟ اگر خضر کے بارے میں ایکسپشن لیا جائے تو یہاں سے دروازے جو کھلتے ہیں، خاص کر ہم لوگوں کی ہماری بڑی میں رہتے ہوئے نہیں معلوم ہوتا ہے، ایک بہت بڑی دنیا ہے جو خطوط اور ابدال پر اعتماد رکھتی ہے۔ شاید آپ لوگوں کے لیے الفاظ بھی نئے ہوں، یہ اصطلاحات بھی نئے ہوں، خطب اور ابدال، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سات خطب اور ابدال ہوتے ہیں، ایک ایک لمبا ایک فلسفہ ہے اس کے پیچھے، میں اس کی بھی تشریح کروں گا تھوڑا سا۔ تو اس سے یہ دروازہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے شریعت سے بلند ہونے کی اجازت ہے، وہ نماز نہیں پڑھے چلے گا، وہ فلاں کام کرے چلے گا، کسی کو قتل کر دے چل جائے گا، کسی کا مال نکال لیں چل جائے گا، اس لیے کہ وہ شریعت سے بلند تر ہو جاتے ہیں، اس کے دروازے لوگ کھول لیتے ہیں۔ اگر حضرت خضر کے لیے استثناء ہے، اس لیے کہ تاریخ میں اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کو بھی کبھی بھی شریعت سے خلاف عمل کرنے کا موقع نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ شریعت کو لاتے ہیں، مشیت کو نہیں لاتے، مشیت کو چلانے والے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے جس کے تحت کائنات چلتی ہے، وہ فرشتے ہیں مشیت پر کام کرنے والے، انبیاء ہمیشہ شریعت پر کام کرتے ہیں، اور کسی نبی کو شریعت کے خلاف کام کرنے کا موقع کبھی نہیں ملا اور کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ نبی تھے، اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ نبی ہو کر کیسے غیر شرعی کام کر سکتا ہے، کسی کو قتل کر سکتا ہے، کسی کے کشتی میں چھید کر سکتا ہے، یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شریعت پر عمل کرنے والے فرد نہیں تھے، بلکہ اللہ کی مشیت کے کارندے تھے، اللہ کی مشیت کو جو امپلیمنٹ کرتے ہیں کائنات میں، بارش برسانا، دھوپ لانا، زلزلہ لانا، آتش فشاں کو پھوڑ دینا، اور مختلف جگہ سیلاب لے آنا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو امپلیمنٹ کرنے والے اس کے جو بندے ہیں، اس میں سے ایک بندے تھے۔ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں، قرآن نے یہاں رجل کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں قرآن نے نہیں کہا کہ وہ انسان تھے، کہا کہ عبد اللہ تعالیٰ کے بندے، اور بندے سب بندے ہیں، انسان بھی بندے ہیں، فرشتے بھی بندے ہیں، سب اس کے بندے ہیں، تو لہٰذا یہاں انسان ہونے کا شبہ کم ہوتا ہے۔ اس کے بجائے یا وہ فرشتے ہوں یا کوئی ایسی مخلوق ہوں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت کام کرنے والے ہوں، یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اگر لوگ حدیث میں بشر کا لفظ بھی ہے، حضرت خضر انسانی شکل میں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان تھے، فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے، اگلی سورت میں ہم پڑھیں گے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت مریم سے کہا کہ میں تمہاری پیٹ میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک حمل قرار ٹھہرنے والا ہے اور میں اس میں روح پھونکنے والا ہوں، تو مریم نے کہا کہ آج تک مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، حالانکہ وہ بشر نہیں تھے، وہ فرشتے تھے لیکن بشر کی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح خضر بھی بشر کی شکل میں آئے تھے، لیکن خضر کون تھے یہ نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بندے تھے، اور وہ ایسے بندے تھے جو شریعت سے بلند تھا اور وہ مشیت پر کام کرنے والے بندے تھے۔ اب یہ ہے کہ اس پورے واقعات میں دو تین باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اس پر تھوڑا سا ٹہر کر ہم گفتگو کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام نگاہ میں غلط ہوتی ہیں، عام نگاہوں میں، لیکن صحیح کام ہوتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ صحیح کام ہے، لیکن عام انسان کو لگتا ہے کہ غلط کام ہے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل چکی میں پیسی جا رہی تھی، فرعون شاہانہ ٹھاٹ باٹ کر رہا تھا، یا مکے میں صحابہ اکرام جو ہے وہ مظلومی کی زندگی بسر کرتے تھے اور قریش کے ڈنکے بجتے تھے، تو ظاہر بھی نام کو کچھ کام دنیا میں غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اسے سمجھنے کے لیے حکمت چاہیے۔ یہ حکمت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قرآن نے کہا کہ جسے حکمت نصیب ہو گئی اسے خیر کثیر نصیب ہو گیا، اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ یہ حکمت
किसी हलवाई की दुकान में मिलने वाला हलवा नहीं है कि आदमी कैश देकर हिकमत खरीद कर लाए, नहीं है। जिस हिकमत को पाने के लिए दो बड़ी चीजों का तस्करा मिलता है और कुरान और हदीस के मुताले से मालूम होता है कि जिस किसी को भी हिकमत मिली है, अंबिया हो, सुलहा हो, बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग हों, औलिया हों, जितने दीन के रास्ते में काम करने वाले बुजुर्ग उठे, उन सबको अल्लाह ताला ने हिकमत से नवाजा। और हिकमत दो चीजों से मिलती है, ये याद रखें। हम हिकमत को मिलने के लिए एक सफर चाहिए, आदमी को सफर करना चाहिए। सफर से आदमी बहुत कुछ दुनिया सीखता है, देखता है, वो उसकी अकल खुलती है। वरना जो आम मामला है कुएं का मेंढक, वो कुएं का मेंढक हो जाता है इंसान। आदमी के जहन को खोलने के लिए, उसे हिकमत मालूम हासिल होने के लिए, उसके जहन को कुशादगी अता करने के लिए आदमी को सफर करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है दीदा जहां आदमी, जो दीदा जहां आदमी होता है वो बात को जल्दी समझता है। वो एक तो यह है कि सफर, नंबर दूसरी चीज है सेक्लूजन, तन्हाई जिसे कहते हैं, तन्हाई, गोशा नशीनी, उजरत नशीनी। हर अंबिया को ये दोनों चीजें नसीब हैं, गौर कीजिए आप, हर नबी को ये दोनों चीजें नसीब हैं। सफर भी उन्होंने किया और गोशा नशीन भी कुछ दिनों के लिए रहे, और इसी से आदमी को हिकमत मिलती है, हिकमत का खजाना मिलता है। अब यहां हजरत मूसा अलैहि सलाम को सफर पर भेजा गया, और ये सफर उस जगह भेजा गया जहां दो समंदर मिलते हैं। ये दो समंदर कहां है, इस पर उलमा ने बहस की। एक बात लोगों का कहना है कि आज सूडान में जो शहर खरतूम है, और खरतूम में दो दरियाए नील मिलते हैं, एक ब्लू नाइल जिसे कहा जाता है, एक व्हाइट नाइल जिसे कहा जाता है। एक नदी जो है सफेद लगती है, और एक नदी है जो ऊदे रंग की लगती है। दोनों नदियों का मजमा है वहां। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम गालिबन मजमा अल बहराइन, यानी दो नदियां जहां मिलती हैं वहां पहुंचे थे। इस सफर से हजरत मूसा अलैहि सलाम को जो हिकमत नसीब हुई, वो हिकमत ये थी कि उनको ये राज मालूम हो गया कि अल्लाह के नेक बंदों पर मुसीबत आती है तो उसमें भी खैर है, और अल्लाह ताला जालिमों को पनपने का मौका देता है तो उसमें भी हिकमत है, किसी को माशी नुकसान होता है तो उसमें भी हिकमत है। हजरत मूसा अलैहि सलाम की बात समझ में आ गई। सफर, और मैंने कहा कि ये उजरत नशीनी, गोशा नशीनी। अब हर नबी की जिंदगी में देखिए, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को लीजिए, कहां से उन्होंने सफर किया और कहां तक सफर किया उन्होंने जिंदगी में, कहां पैदा हो गए, कहां कुएं में ढकेले गए, और कहां मिस्र की महजब और मुतमद्दीन दुनिया में पहुंचा दिए गए, और फिर गोशा नशीनी, कुछ दिनों के लिए जेल में जाना पड़ा। इसलिए कि क्रिएटिविटी के लिए सेक्लूजन जरूरी है, और फिक्र के लिए, तदब्बुर के लिए, ज़हनी इर्तिखा के लिए हर आदमी को तन्हाई जरूरी है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को मिला। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती सफर पर जाते थे, ईरान तक जाते थे, और गारे हिरा में उन्होंने भी कुछ दिन जिंदगी बसर की। तन्हाई से आदमी वो सब कुछ पाता है, हिकमत का खजाना पाता है तन्हाई के नतीजे में। हर नबी को अल्लाह ताला ने अता किया। हजरत मूसा अलैहि सलाम को भी सफर, ये एक छोटा सा सफर है, एक और सफर था जो मिस्र से चले थे, और हजरत शुएब अलैहि सलाम इन्हें मदियन तक चले गए थे, उनके घर तक चले गए थे, मिस्र छोड़कर भागे थे, ये भी उनको मिला सेक्लूजन। और एक जमाना बीवी को लेकर चले और तन्हाई में वादी सीना में और तुआ के वादियों से घूम घूम कर फिरते थे, तन्हाई नसीब हुई थी। ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं, सफर और तन्हाई। बात में ऐसे बीच में एक बात ये भी अर्ज करूं कि उम्मत मुस्लिमा के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम किया, वो ये है कि तन्हाई, मोमिन तो दुनिया से कट कर बसर नहीं कर सकता जिंदगी, लेकिन दुर्वेशी आए उसके अंदर, थोड़ा सा जहद आए, थोड़ा सा दुनिया को ठोकर मारकर दुनिया से दूर होने का मिजाज पैदा हो, इसलिए इस्लाम में एहतिकाफ का हुक्म है। 10 दिन, 365 दिन में 355 दिन आदमी दुनिया करता है, बीवी बच्चे रखता है, बिजनेस करता है, तिजारत करता है, 10 दिन उन अलायक से अलग निकलकर तन्हाई अख्तियार करे। इसलिए कि हिकमत के लिए, जहन को खोलने के लिए, जहन के अंदर तरक्की आने के लिए ये तन्हाई भी जरूरी है। सफर भी कुरान ने बार बार कहा कि सफर कर कर देखो, जाओ दुनिया में वसीरों के लार्थ पंद्र कहता कहना आखिर बदल मुकदमे, सफर करो तुमको मालूम हो जाएगा कि झुटलाने वालों को अल्लाह ताला ने कैसे कैसे बर्बाद किया। तो सफर और तन्हाई, ये मौका नहीं है तफसील में जाने का। इमाम इब्ने तैमिया अलैहिर्रहमा की जिंदगी का मुताला करते हैं तो वो बगदाद में जब पैदा हो गए तो तातारियों के हमलों का जमाना था उस जमाने में, उन्होंने तातारियों के हमलों से दिफा किया कौम को, और फिर वो भी एक तवील सफर पर निकले, एक जमाना निकले, और फिर उनकी भी जिंदगी में तन्हाई हम देखते हैं, जेल की तन्हाई उनको नसीब हुई थी, और एक तवील मुद्दत उन्होंने जेल में जिंदगी बसर की। उनकी जो बड़ी बड़ी किताबें, जो इल्मी किताबें हैं, वो किताबें जेल में लिखी हुई जहां तन्हाई उनको नसीब हुई थी। इमाम गजाली के बारे में आता है किताबों में, यह बात मिलती है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बहुत जहीन आदमी थे, बगदाद में थे, वहां प्रोफेसर थे, लेकिन उन्हें महसूस होता था कि बहुत इंटेलेक्चुअल तो है लेकिन दिल उनका हिकमत से खाली है, जहन उनका हिकमत से खाली है। उन्होंने महसूस किया, दिल के अंदर बोझ महसूस किया, तो वो छोड़कर निकले बगदाद को, और 10 साल तक तन्हाई की जिंदगी बसर की और पूरी दुनिया घूमते रहे। उस वक्त की जो मौजूदा दुनिया थी, मिस्र गए, मक्का गए, मदीना गए, शाम गए, उर्दुन गए, मुख्तलिफ जगह गए, 10 साल तक किसी को नहीं मालूम कि गजाली कहां है। मीनारों में बैठे हुए थे, मस्जिदों में बैठे हुए थे, छुपकर बैठे हुए थे। 10 साल उन्होंने मुराकबा किया और 10 साल उन्होंने सफर किया, और उसके बाद जब वापस आते हैं बगदाद तो वो खुद अपने अल्फाज में लिखते हैं कि 10 साल पहले के गजाली और 10 साल बाद के गजाली में जमीन आसमान का फर्क है। ये सफर और तन्हाई, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इंसानी जिंदगी को बनाने में। اور انسان اس سے بنتا ہے, واقعی بنتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر مہیا کیا ان کو تاکہ وہ حکمت انہیں نصیب ہو, حکمت کی تعلیم انہیں ملے. نمبر ایک. نمبر دو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بار بار ٹوکا, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال پر تصور کرتے ہیں, ان کے گرم مزاج پر, ان کے غصے پر اور ان کی جلد بازی پر محمول کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے ٹوک دیا, کیوں تم نے کشتی کو چھیدا, کیوں تم نے جو ہے بچے کو مار دیا, کیوں تم نے دیوار کو پھر سیدھی کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی پر لوگ محمول کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کے شایہ نشان کام کیا انہوں نے. ایک نبی دنیا میں کبھی شریعت کے خلاف عمل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. اس کا کام ہے کہ دنیا میں جہاں بھی شریعت کے خلاف عمل ہو وہ روکے ٹوکے, اپنی زبان سے, اپنی زبان کو یا اپنے ہاتھ کو استعمال کرے. تو حضرت موسیٰ نے خضر کو بار بار ٹوکا, وہ اجلت کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ان کے غصے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ایک نبی کے شایہ نشان مقام تھا. اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہمارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہم کسی کو بھی, خواہ وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو وقت کا, اگر شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس کے دام میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. دو دن سے ہمارے پاس ہمارے ایک دوست گفتگو کر رہے تھے, ایک بڑے صاحب, انہوں نے بتایا کہ خود وانی ماڑی میں بھی اس طرح کے اولیاء کی بڑی گویا کہ اب ایک پیک ہو گئی ہے, ایک فصل تیار ہو رہی ہے اور ہر طرف سے عامل حضرات تیار ہو گئے ہیں اور وہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں. نماز کے اوقات نہیں ان کے لیے, نماز فرض نہیں, حضرت کے لیے نماز ضروری نہیں ہے, حضرت پر نماز اور وہ سب فرائض واجب نہیں ہے, تم جیسے عام انسانوں کے لیے, ہاں کتنے ہی بڑے علامہ کیوں نہ ہو سب پر یہ لازم ہے, شریعت سے کوئی بالاتر نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت نہیں پیر صاحب ہیں فلاں صاحب ہیں ان کو شریعت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے, تو وہ جھوٹ ہے اور وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اسلام کی نظر میں. یہ شریعت کے خلاف جو بھی کریں گے اس کے وہ پسندیدہ نہیں ہے. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے وانی باڑی میں تو کم, بنگلور میں کولار میں ایسے پیروں کی بڑی بھرمار ہے, اور خاص کر عورتوں کے پیر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اور بچے جن عورتوں کو نہیں ہوتے ان کو بچہ دینے والے پیر, ان کے ایک اسپیشلائزیشن کا کورس ہوتا ہے, اور عورتوں کی گویا کہ بڑی کیو ہوتی ہے, بھرمار ہوتی ہے. یہ سارے واقعات آپ دیکھتے ہوں گے سالار میں, پاسبان میں, ایسے بہت سے واقعات گزرتے ہیں. اور ان پیروں کے لیے عورتوں سے ملنا کوئی غلط کام نہیں, عورتوں کا ہاتھ چھونا ان کے لیے کوئی غلط کام نہیں, اس لیے کہ یہ پیر ہیں, بلند ہو چکے ہیں یہ. تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو ٹوکا تھا, خضر ہی کیوں نہ ہو, ہاں وہ کتنے ہی بڑے بندے کیوں نہ ہو, شریعت کے خلاف عمل ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک مومن کے لیے بھی اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ وہ شریعت کے خلاف عمل ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. نمبر دو. نمبر تین ہے کہ قطب و ابدال کا ایک چکر ہے. مجھے ایک مرتبہ راجستھان میں مکرانہ جانے کا موقع ہوا, تین چار دن میں نے وہاں قیام کیا, وہاں ایک بڑے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان کی شکل, ان کی وجیہ تو بہت زبردست, اور میں نے پہلی مرتبہ بہت بڑی تسبیح دیکھی جس میں تقریباً جو وہ ہزار دانے ہیں, اور وہ تسبیح پکڑے ہوئے تھے اور بڑے مراقبے میں تھے. میں نے ان سے تفصیلی گفتگو کی, انہوں نے مجھے بار بار سمجھایا کہ بیٹے تم کس غلط راستے میں چلے گئے ہو, آؤ اس راستے میں, تصوف کے راستے میں اور فلاں طریقت کے راستے میں, سمجھایا انہوں نے. اس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں قطب اور ابدال ہوتے ہیں, اور قطب اور ابدال وہ بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں جو شریعت کے حدود سے بلند ہو جاتے ہیں اور ان کو اسپیشل پاورز حاصل ہو جاتے ہیں, جیسے خضر کو حاصل ہوا تھا, ایسے اسپیشل پاورز کے لوگ ہوتے ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ سب سمجھایا کہ بغداد میں جب بمباری ہوئی امریکہ کی طرف سے, کیونکہ بغداد میں حضرت علی کی خبر ہے, حضرت حسین اور بڑے بڑے جو اولیاء اور بڑے بڑے صحابہ کے مقبرے ہیں, تو مقبروں پر اٹیک نہ ہو اس کے پورے بغداد کو, سارے قطب ابدال جو سات قطب ابدال ہوتے ہیں دنیا میں کہتے ہیں ہر وقت میں, وہ سات قطب ابدال پورے بغداد پہنچ چکے, اور امریکہ کا جھوٹے بابا یہ سب, کوئی بم نہیں گرا, سارے قطب ابدال نے ویسے ہی ہوا میں اس کو ختم کر دیا. وہ کہ پیٹریٹ میزائل ہو گئے یہ لوگ, بتایا انہوں نے کہ پیٹریٹ میزائل کا کام کیا قطب ابدال نے, سارے میزائل کو ایسے ہی ہوا میں ختم کر دیا, ایک میزائل اور ایک بم نہیں گرا عراق کے اندر, سب جھوٹے, امریکہ نے بکواس کیا. ہم کو سمجھایا انہوں نے کہ قطب ابدال کیا ہوتے ہیں, اولیاء اور وہ جو پیری مریدے کے راستے میں, طریقے کے راستے میں جب چلتے ہیں تو ایک مرحلہ آتا ہے کہ آدمی سب شریعت کی پابندیوں سے بلند ہوتا ہے, اس کے بعد جب فائنل سٹیج ہوتا ہے تو قطب ابدال ہو جاتا ہے. سات قطب ابدال ہوتے ہیں, ایک قطب ابدال کا انتقال ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک پروموشن ہوتا ہے, پھر ایک کا پروموشن ہوتا ہے. یہ ایک نیا فلسفہ, ایک عجیب فلسفہ ہے, اور اس پر ماننے والے ہندوستان میں ایک بڑی تعداد ہے. اور یہاں امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی سختی سے لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی قطب بھی کیوں نہ ہو, بلکہ اگر اس زمانے میں خضر بھی آ کر کسی شخص کو قتل کرے تو خضر پر قتل کا مقدمہ ہم دائر کر دیں گے. حضرت خضر علیہ السلام کیونکہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ خضر ہمارا بندہ ہے, ہم کو کون بتائے گا. اس لیے اگر اس زمانے میں خضر بھی پیدا ہوتے اور خضر بھی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے تو ان پر بھی ہم مقدمہ دائر کر دیتے. امین احسن اصلاحی نے اتنی سختی سے لکھا, ورنہ معصوم عوام کو لوگ گمراہ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے, اس سے بلند ایک طریقت ہے, اس سے بلند ایک معرفت ہے. ایک مسئلہ انہوں نے چھیڑ رکھا ہے, میں اس کے خلاف نہیں جا رہا ہوں, اس کے ٹیکنیکل ٹرمز پر نہیں گفتگو کر رہا ہوں. کسی بھی شخص کو شریعت سے بلند ہونے کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے, صرف وہ حضرت خضر علیہ السلام کا ماجرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمارے خالص بندے ہیں, ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں, ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم عطا کیا تھا, وہ مشیت کے تحت کام کرنے والے تھے, لہذا اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا. ورنہ اس کے علاوہ آج وحی کا سلسلہ بند ہے, ہم کو بتائے گا کون کہ فلاں ولی فلاں پیر فلاں صاحب جن کو اللہ تعالی نے شریعت سے بلند کر دیا, ہم کو کون بتائے گا, کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ اس لیے کسی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو اللہ تعالی نے چھوٹ دے دی ہے, سب شریعت کے پابند ہوں گے. اس واقعے سے ہم کو یہ تین سبق ملے, ایک حکمت جس کے لیے سفر لازم ہے, نمبر تو یہ ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, اور نمبر تین یہ ہے کہ قطب ابدال اور فلاں کا جو چکر ہے اس میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وحی کا سلسلہ بند, اب ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے, قرآن سے بلند کوئی اور چیز نہیں جو ہماری رہنمائی کر سکے. انہی باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے, کل سورہ کہف انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گی, ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے, اس واقعے پر انشاءاللہ ہم سورہ کہف کو کل ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے احسن پہلو کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.